خوشنودی امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم تاجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے بارے دیگر بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلي على محمد وآل محمد وأجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وسولة الخيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. تمام حمد و ثناء ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ رب جس کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہمارے پاس اس کی امانتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور پروردگار عالم سے اس فرش عذاب پر یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی دی ہوئی امانتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں اور کل روز محشر جب پروردگار عالم کے سامنے جائیں تو اہل بیت کے ہمراہ ہوں، بی بی سیدہ کے ہمراہ ہوں، مولا کائنات کے ہمراہ ہوں، اور ساقی حوض کوثر کے ہاتھ سے ہم جام نصیب کریں. اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو بحق سید الشہداء، بحق جناب سیدہ مقبول فرمائے. جو خواتین یہاں پر مسلسل آ رہی ہیں، اور جس طرح سے کہ ذہن میں تھا آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اور یہ افسوسناک بات ہے کہ فرش اعضاء سات محرم کے بعد سے خالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی خواتین مجلس میں آنے کے بجائے کچن میں زیادہ مصروف ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں غم امام حسین علیہ السلام میں مصروف رکھے، اور اس کے لیے ہم جو قربانیاں دے سکتے ہیں ان قربانیوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ موضوع سخن اہل بیت کا راستہ ہے. یہ راستہ مادی راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ راستہ مانوی راستہ، یعنی اس راستے کے اوپر آداب، اخلاق، اطوار، عقائد، اعمال، علم، ان سب چیزوں کی ضرورت. کہ اگر ہم یہ سب چیزیں حاصل کر لیں تو اس راستے کے اوپر ہم چل سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس راہ میں سوچ اور سمجھ سے دور ہوئے، فکر نہیں ہمارے پاس، نظریہ نہیں ہے، ہمارے عقائد مضبوط نہیں ہیں، ہم اہل بیت کی نہیں رکھتے، ان کی والی فکر نہیں رکھتے، کبھی بھی ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، کبھی وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی جانو جادو کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو ہم اور آپ پھر اہل بیت کے راستے پر نہیں چل سکتے. عمل کی مسلسل ضرورت ہے، چلنے کی ضرورت ہے. ٹھہر گئے، رک گئے، حرکت نہ ہوئی تو بھی ہم اس راستے پر گامزن نہیں ہو سکتے. اس لیے مسلسل فکر کی، مسلسل عمل کی، مسلسل دعاؤں کی ضرورت ہے اس راستے پر گامزن ہونے کی. آج جس گفتگو کو کروں گی وہ یہ گفتگو ہے کہ جب ہم اس راستے راہی بن جاتے ہیں تو وہ کون سا انعام اور اکرام ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ وہ انعام و اکرام ان لوگوں کے لیے جو اس راستے کے راہی ہیں. کوشش میری ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں مجالس کو بہت آسان پڑھوں، تاکہ مجلس جس کے اندر بچے، بوڑھے، جوان، کم پڑھے لکھے، زیادہ پڑھے لکھے، سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے مجلس فائدے مند. مجلس کی یہی ایک خاصیت ہے کہ واحد وہ درسگاہ ہے جس میں ہر عمر کا شخص اور ہر ذہن کا شخص بیٹھتا ہے. ورنہ اگر آپ کسی 10 سال کے بچے کو اسکول میں لے جائیں اور اسکول والوں سے درخواست کریں کہ میرے بچے کو میٹرک میں ایڈمیشن دے دیں، تو اسکول آپ کے بچے کو، 10 سالہ بچے کو نہیں لے گا. پہلے ان کی شرط یہ ہوتی ہے، اچھا یہ بچہ اس عمر کا ہے کہ یہ کلاس ہے. بڑی بات ہے کہ مجلس وہ درسگاہ ہے جس میں ہر عمر کا فرد آ کر فائدہ اٹھاتا ہے. یہ اہل بیت کی تعلیمات کا اثر ہے کہ کوئی بھی ہو وہ یہاں پر آ کر فائدہ اٹھائے گا. بس اس راستے کے جو راہی ہیں، راہی ہدایت پر چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا بیان کیا ہے، ان کے لیے کون سے انعام و اکرام رکھے ہیں، ان کو کیا خوشخبری سنائی. یہ وہ راستہ ہے جس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے کہ پروردگار ہمیں اس کے اوپر گامزن رکھ. اہدنا الصراط المستقیم شروع سے میں آپ کو بیان کر رہی ہوں. اب آج کے بعد ایک مجلس باقی رہ گئی، آخری مجالس میں نتیجہ نکالا جاتا ہے ان باتوں کا جو ہم اب تک کرتے آئے ہیں. ضروری ہے کہ ہم اس راستے کے لیے مسلسل اللہ تعالیٰ سے طلب دعا کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا. سورہ فاتحہ کی جو اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کی بڑی عظمت ہے کہ قرآن کریم کی باقی ساری صورتیں ایک طرف اور یہ وہ سورہ جو مختصر ہے، 7 آیات پر مبنی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ مطالب ہے جو پورے قرآن کے اندر ہے. کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم اور آپ ہدایت پر مستقیم صراط کے اوپر گامزن رہنے کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ، کہ ہم اس پر چلتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم اس سے ڈگمگا جائیں. کیونکہ اگر ہم اس راستے سے ہٹ گئے تو گمراہ ہو جائیں گے. لہٰذا وہ لوگ جن کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں وہ کبھی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے. وہ لوگ جو یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ صراط مستقیم کیا ہے وہ بھی کبھی صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے. اور وہ لوگ جو اس فکر میں نہیں ہے کہ ہم اس راستے پر سیدھے اور سچے راستے پر چلتے رہیں رک نہ جائیں, کہیں ہمارا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو اہل بیت تعلق سے ٹوٹ جائے, وہ بھی اس صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے. اس لیے مسلسل کوششوں کی, مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا, جس کسی نے ہماری راہ میں قدم رکھا, کوشش کی, عمل انجام دیا, ہم اس کو اپنی راہ ضرور دکھاتے. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن رکھے گا, شرط یہ ہے کہ ہم کوشش کرنے والوں میں سے بن جائیں, ہم جہاد اکبر کرنے والوں میں سے بن جائیں, ہم وہ صفات اپنائیں جس میں اللہ کے سامنے ہم اپنے دل کو کھول کر رکھیں. پروردگار ہم صراط مستقیم پر چلنے کے خواہش مند ہیں, ہم چاہتے ہیں ہم سیدھے راستے پر چلیں. اس لیے جب کوئی بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن رہے تو دل اس کا پکارتا ہے اس وقت جب کوئی گڑبڑ کام, کوئی غلط کام, کوئی گناہ کا موقع آتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کوئی وقت ایسا آ گیا جس وقت کوئی دوسرا کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولو, یا مثلاً آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے جھوٹ بولنے میں. اب جب فائدہ نظر آ رہا ہے جھوٹ بولنے میں, کوئی آپ کو پریشرائز کر رہا ہے کہ جھوٹ بولو, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہن کہتا ہے اچھا چلو بولو, لیکن اگر دل پاکیزہ ہے تو دل کیا آواز دیتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا, کیونکہ اگر یہ کام کر دیا قلب کے اوپر ایک سیاہ نقطہ. اور اس شخص کے لیے جھوٹ بولنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, بہت گراں کام ہوتا ہے. روایت میں مومن کی پہچان بتائی گئی, اگر ہم اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے بھی یا نہیں, تو اپنے آپ کو اس معیار پر پرکھیں کہ معصیت کے وقت مومن رنجیدہ ہوتا ہے. اگر کوئی گناہ کا موقع آتا ہے تو مومن کا دل غمناک ہو جاتا ہے, افسوس ہوتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, مسترب ہو جاتا ہے, اس کے چہرے کے اوپر آپ کو پسینہ نظر آئے گا, غضب نظر آئے گا. اور جب اللہ کی اطاعت کا وقت ہوتا ہے, جب وہ خدا کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہوتا ہے, تو خوش ہو جاتا ہے. نماز کا وقت آئے گا, خوشی کا احساس پیدا ہوگا, دل چاہے گا نماز پڑھنے, نماز پڑھے گا تو سکون ملے گا, سرور حاصل ہوگا. کسی مومن کی مدد کی بہت خوشی ہوئی. اسی لیے آج کل نفسیات دان, یعنی وہ لوگ جو انسان کو ذہنی طور پر صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اس بات کو نقطے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹی وی پہ جو پروگرامز آتے ہیں ایسے, اس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو پرسکون کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کام انجام دیں جس کے بدلے آپ کو کچھ نہیں ملنا. یعنی ایسی نیکیاں جو اللہ کی خاطر ہو اور اس کے بدلے آپ نے کچھ پیسہ نہیں کمانا ہو. اگر انسان یہ نیکیاں کرنے لگ جائے جو اللہ کی خاطر ہوتی ہیں, وہ کام انجام دینے لگے جو واقعی فی سبیل اللہ ہوتے, والنٹیری کام, وہ کام جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, ان میں جو سکون اور اطمینان, مثلا ایک فرش ادا پر آ کر آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں, اس مجلس کے بعد آپ کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون ہے جو آپ کو کچھ اور کام کر کے, مثلا کسی پارک میں جا کر نہیں ملے گا, کسی تفریح کے موقع کے بعد نہیں ملے گا, اگر آپ کے دل میں ایمان ہے. لیکن اگر دل میں ایمان نہیں ہے, مومن نہیں ہے, تو مجلس میں آنا بار لگے گا. یہ نشانی ہے مومن کی کہ معصیت کے وقت اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے, اور اللہ کی اطاعت, کوئی نیک کام کرنا ہو تو اس کا دل مسرور ہوتا ہے. اب یہ وہ توفیق ہے جو اللہ کی جانب سے آتی ہے, لیکن قدم ہم نے رکھنا ہے. توفیق کے اوپر بھی دو تین دن پہلے بات کر چکی ہوں کہ توفیق اللہ کی جانب جو سے آتی ہے, بے شک پروردگار عالم کی جانب سے آتی ہے, لیکن اس میں قدم بڑھانا ہم نے. اب وہ آیا جس کو سرنامہ کلام بنایا اور جس کا تعلق آج کی بات سے ہے, پروردگار عالم نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں کیا اجر رکھا ہے. پروردگار عالم نے سورہ نساء کی 69ویں آیت کریمہ ہے جس میں بیان فرمایا, من یطع اللہ ورسولہ, جس کسی نے اللہ کی اطاعت کی, یعنی جو اس راستے میں آ گیا, صراط مستقیم کا راہی ہو گیا, اس راہ کو چلنے کی کوشش کر رہا ہے, اطاعت خدا کرتا ہے, جو واجبات ہیں انہیں انجام دیتا ہے, جو محرمات ہیں ان سے پرہیز کرتا ہے. پچھلی مجالس میں مقصدی کے پچھلے سالوں کی مجالس میں میں واجبات اور محرمات کے اوپر کافی بات کر چکی ہوں. اگر اب بھی کسی کے لیے شبہ ہے کہ کون سے اعمال واجبات ہیں اور کون سے اعمال محرمات ہیں, تو اسے چاہیے کہ کتابوں کو پڑھے, اس کے علاوہ درس وغیرہ ہوتے ہیں ان میں جائیں, تاکہ ہمارے لیے واضح ہو کہ واجبات اور محرمات کون کون سے ہیں. اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے, صراط مستقیم پر گامزن ہے, اس مسئلے میں حساس ہے کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں, گناہ انجام نہ دوں, اور جب معصیت کرتا ہے تو توبہ استغفار کرتا ہے, معصیت کے وقت اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے, یہ راہی ہے اللہ کی صراط. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے اللہ کی اطاعت کی, رسول اللہ کی اطاعت کی, اللہ کی بھی اطاعت کی اور اس نے اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کی. اب اس مرحلے میں عقائد کی ایک بحث میں مسلمانوں کے درمیان فرق, ہم اور عام امام کی اطاعت, امامت کے اوپر یقین رکھنے کو اور ہر وہ بات جو ہمارے آئمہ نے کہی ہے اس کو ماننے کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر کسی نے اہل بیت کی بات کو نہیں سنا, اہل بیت کی بات کو نہیں مانا, ان کو اپنا پیشوا اور امام اور رہبر نہیں مانا, تو اس نے رسول کی بھی اطاعت نہیں. ہم جو امامت کو قبول کرتے ہیں وہ رسالت کے سائے میں, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا, اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے, اور جو ان سے متمسک رہے گا, جو ان سے وابستہ رہے گا, وہ راہ راست پر رہے. اسی لیے اپنی عطرت اپنے اہل بیت کا بار بار ذکر کیا تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو. تو جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی یقیناً وہ امامت کی بھی اطاعت کرے, یقیناً آج وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ الاجل 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا علی یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو صراط مستقیم پر گامزن ہے, جو عمل کے مرحلے میں داخل ہونے والے اہل ایمان ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی, رسول کی اطاعت کی, اور یقیناً ہمارے عقیدے کے مطابق اہل تشیع کے وہ اہل بیت سے وابستہ لوگ ہیں, کیونکہ اطاعت رسول رسول اللہ کی سنت اور ان کی حدیث سے سمجھ میں آتے ہیں. جنہوں نے آئمہ اطہار علیہ السلام کے دامن کو تھام لیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے. اذان کی خاطر چند لمحے کی Thank you. محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہ وہ لوگ ہیں جو عطا کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کا ساتھ پروردگار عالم فرما رہے ہیں. مَعَ کا لفظ ہوتا ہے ساتھ، اُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام نازل ہوا. اللہ نے پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے اوپر اللہ کا انعام و اکرام نازل ہوا. من النبیین، چار گروہ ہیں جن میں سے پہلا گروہ انبیاء کا گروہ ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ گروہ انبیاء کا گروہ ہے، دوسرا گروہ صدیقین کا ہے، تیسرا گروہ شہداء کا ہے، اور چوتھا گروہ صالحین کا ہے. یہ اس گروہ کے ساتھ ہوں گے، یعنی یہ چار گروپس ہوں گے، چار گروہ ہوں گے جو جنت کے اندر داخل ہوں گے. حسنا اولئک رفیقہ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے. حسنا کا مطلب ہوتا ہے بہت، کیا خوب، کتنا خوبصورت، کتنا خوب ہے ان کا رفیق ہونا، ان کی رفاقت کس حد تک خوبصورت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے یہ وہ ہیں جو ایک ساتھ رہنے کے لائق ہیں. جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں یہ دو دوست ایک دوسرے کے قابل ہیں، ایک دوسرے کی ہمراہی کے لیے، ہم صحبت ہونے کے لیے صحیح ہیں، کیونکہ ان کا جوڑ صحیح ہے، میچ ہو رہے ہیں. پروردگار عالم اس طرح سے آخر میں یہ جملہ بیان کر رہا ہے. بس ان چار گروہوں کو دیکھیے کہ ایک نبی ان کا گروہ ہے جس میں رسول بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی وہ پیغمبر جنہیں اللہ نے زمین کے اوپر راہ راست دکھانے کے لیے بھیجا، سب سے بہترین انسان اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء رسول ہیں، جن میں حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک سارے انبیاء شمار ہوں گے، 1,24,000 پیغمبر. اس کے بعد صدیقین کے لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صرف آئمہ اطہار علیہ السلام، لیکن اگر ہم ترجمہ کریں صدیقین کا تو یہاں پر صدیقین کا مطلب ہوتا ہے سچے، اور دوسری جگہوں پر بھی جہاں صدیقین کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں جیسے کونو ما صادقین، اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ، یہ تفسیر ہے اس آیہ کریمہ. تو سچوں کا ساتھ، یعنی آئمہ علیہ السلام صدیقین میں سے ہیں، وہ شہداء، اور شہداء وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا. تو ہو سکتا ہے ان میں سید الشہداء سر فہرست ہیں، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے نام پر قربان ہونے والے، اور ہر وہ شہید جس نے اللہ کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا ہے وہ بھی جنت میں اس گروہ میں شامل ہوگا. وہ صالحین، اور ان کے پیچھے پیچھے وہ صالحین ہیں جو نیک کام انجام دیتے ہیں، علم کے ساتھ نیکیوں کو بجا لاتے ہیں. سورہ حشر سب کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے عاملوا وعاملوا الصالحات کا ذکر کیا، اور جہاں پر عاملوا وعاملوا الصالحات کا ذکر کیا، جہاں پر ایمان کی بات آتی ہے وہاں عمل صالح اس کے ساتھ ساتھ. اس کی وجہ یہ کہ اگر کوئی شخص نیک کام کرے، اچھے کام کرے اور ایمان نہ رکھتا ہو تو اس کے کاموں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے تو اللہ پر یقین ہے، مجھے تو انبیاء پر یقین ہے، اور دل میں اس کے یقین ہو لیکن عمل میں نظر نہ آئے، اہل بیت نے کہا ایسا نہیں ہوتا. جب بھی ایمان قلب میں ہوتا ہے عمل میں ایمان کا اظہار ضروری ہوتا ہے، ایمان عمل سے دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے. لہذا یہ صالحین ایک گروہ میں ہوں گے، پروردگار عالم نے گروپ بتا دیا. اب اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ راہ راست کے راہی نہیں ہیں، یعنی اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، نفاق پھیلا رہا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، غلط لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں جنت میں اس چار گروہوں میں سے کسی میں شامل ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا یہ چار گروہ کون کون سے ہیں. تفسیر نمونہ میں آیت اللہ ناصر مکارم شرازی نے جو کتاب لکھی ہے اس کا ترجمہ صفدر حسین صاحب نے کیا ہے، مختلف شکلوں میں اس کی جلدیں ہیں، 15 جلدیں بھی ہیں، 27 جلدیں بھی ہیں۔ تو تفسیر نمونہ میں جہاں پر اس آیت کی تفسیر لکھی ہے اس میں بہت خوبصورت نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ جب بھی راہِ راست کے راہی ایک معاشرے میں زندگی گزار رہے ہو تو مثلا کربلا کا مارکا 61 ہجری میں، کچھ لوگ ایسے تھے جن کا تعلق صدیقین میں سے تھا، امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ، اور ان کا تعلق شہداء میں بھی ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانیں اس لیے قربان کی کیونکہ ضروری تھا کہ جو باطل پر ہے، جو گمراہ ہے، اس کے ساتھ نبرد آزما ہو کر اپنا خون بہا کر آئندہ آنے والوں کے لیے راہ راست کو واضح کیا جائے، اور یہ شہادت دینا ہر دور میں ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت رونما ہو گئی تو اس کے بعد کبھی شہادت کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ویسا مارکا تو بھی نہیں ہوا، لیکن کیا امام حسین علیہ السلام کے بعد شہادتوں کی ضرورت ختم ہو گئی؟ امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی شہادت کی ضرورت رہی ہے، اور ہر دور میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے جب بھی ضرورت پڑی ہے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ شہادت کا اثر ہے، خون کا اثر ہے، دین کو بچانے کے خون کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، اور ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں ہم اور آپ شہادت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو اس وقت شہادت دینی ہوگی، اور اس وقت وہی لوگ امام زمانہ کے ساتھ ہوں گے جو شہادت دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس سے پہلے سے وہ لوگ جو موت سے نہیں ڈرتے اور شہادت کے لیے آمادہ ہیں وہ انتظار کریں اس وقت کا کہ جب ظہور امام زمانہ ہوگا، اور اپنے آپ کو صالحین کے گروہ میں رکھیں، اپنے آپ کو راہ راست پر رکھیں کہ راہ شہادت اس کو نصیب نہیں ہوتی جو راہ سعادت پر نہیں چلتا۔ یہ جملہ بہت مشہور ہے، شہادت سعادت، اگر کوئی شہید ہو گیا سعادت مند ہو گیا، کربلا والے سعادت مند ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شہادت بھی بغیر سعادت کے نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں کوئی اور شہید نہیں ہوا امام حسین کے ساتھ؟ جتنے سعید تھے، صدیقین میں سے تھے، صالحین میں سے تھے، وہی امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، باقی اہل غیروں کو شہید ہونے کی سعادت نہیں ملتی۔ پہلے سعادت مند بنو تاکہ شہادت کے درجے پر فائز ہو سکے۔ درود بھیجے گا محمد اللہ
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔
امام حسین ہو یا امیر المومنین، جو بھی اہل بیت کے راستے پر چلنے والے تھے وہ صراط مستقیم پر، دنیا میں لوگوں نے ان سے گناہ سرزد ہوتے ہوئے نہیں دیکھے، وہ تقوی پرہیزگاری میں بے مثل تھے، مشہور تھی ان کی اعمال، جس کی وجہ سے کوئی دشمن بھی ان کی برائی نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سی مجالس میں یہ جملہ میں بیان کرتی ہوں، کہ اس سال میں نے نہیں بیان کیا کہ اہل بیت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی معاشرے میں زندگی گزار تو ان کے چاہنے والے سیاہ کپڑوں سے نہیں، ماتم سے نہیں، مجلسوں سے نہیں، بلکہ اپنے کردار سے پہچانے۔ لوگ یہ کہیں گے، ہزاروں کا مجمع بھی ہے، کہ شیعہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، آئمہ کے جملے کہ تقوی پرہیزگاری میں شیعہ منفرد ہونا چاہیے، شیعہ اپنے تقوی سے پہچانا جانا چاہیے، شیعہ کا عمل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی لبادہ ہو جو شیعہ نے اوڑھ لیا ہو اور اندر سے کردار قبیح ہو۔ لبادہ نہیں اوڑھتا شیعہ، شیعہ دل سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، اور عمل میں اس کی بہت ہی زیادہ استقامت ہوتی ہے، مستقیم راستے پر چلنے والا ہوگا، ڈگمگانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے شیعہ اپنی سچائی سے پہچانا جائے گا۔ صدیقین کے لیے یہ جملہ تفسیر میں لکھا ہے کہ اتنا بڑا مقام ہے سچوں کا، سچ بولنے والوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ لفظ صدیقین ذکر کیا۔ سچ بولنے میں مبالغہ رہی، بہت زیادہ سچے اور بہت زیادہ کھرے، منافق کی سمجھے یہ لفظ متضاد ہے صدیقین۔ منافق وہ ہوتا ہے جو کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن صدیقین وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ کو ایک ہی راستے پر ایک ہی طرح سے نظر آئیں گے، پلٹنے والے نہیں ہوتے، سیاستدان نہیں ہوتے صدیقین. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کو لوگ یہ کہتے تھے، علی بن ابی طالب کو، مولا کو کہتے تھے کہ آپ کو سیاست نہیں آتی، کیونکہ دنیا والے سیاست سے منافقت کو سمجھ. آج بھی سیاستدان منافقت کرتے، کبھی کوئی بات کہیں گے، اگلے دن کوئی دوسری بات کہیں گے، آج اس پارٹی میں داخل ہو جائیں گے، کل اس پارٹی سے نکل جائیں گے. جب منفیت ہوتی ہے، جیسے موقع اور مصلحت ہوتی ہے، وہ کام کر رہے ہو. یہ سیاست کے تھے، لوگوں نے کہا علی کو سیاست نہیں آتی، معاویہ بڑا سیاست دان، اس لیے معاویہ کامیاب. مولا نے کہا کہ تم کیا جانو سیاست کیا، جس کو تم سیاست کہتے ہو منافقت، اور ہم منافقت نہیں کر سکتے. اور خدا کی قسم، اگر دین کی بیڑی، دین کی زنجیر میرے پاؤں میں نہ ہوتی تو میں معاویہ سے بڑا سیاست دان. دنیا کی سیاست کچھ اور ہے، اور دین کی سیاست صراط مستقیم پر چلانے والی. معاویہ لوگوں کو خرید بھی رہا ہے، دھوکے بھی دے رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، یہ دنیا کے کھیل ہیں. لیکن اہل بیت کا ماننے والا یہ سارے کھیل نہیں کھیلتا، اہل بیت کا ماننے والا آخرت کی جانب نگاہ کرتا ہے. تو بس صدیقین، شہداء، صالحین، یہ وہ چار گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور اس میں ہمیں شامل ہونا ہے. آج ذکر کروں گی ایک ایسی ہستی کا جن کے بارے میں نبی اکرم نے کہا کہ عمار یاسر کو ایک باغی گروہ شہید کر. اور ہر روز ان کی کسی نہ کسی بات کا ذکر کرتی ہوں، کسی نہ کسی صحابی کا وہ بیان، وہ کلام جو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو انسان کسی بھی قیمت کے اوپر حق بات کو کہنے کی جرت رکھتا ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں نے عمل کر کے دکھایا کہ ہم حق بات کن مراحل میں، کن مواقع کے اوپر کہتے ہیں، کیسی کیسی وضعیتوں میں، کن کن حالات میں ہم نے سچ بات کو، حق بات کو بولا. ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسی جرت اور شہامت دے کہ ہم سچی بات کو ظالم کے مقابلے میں کہہ سکیں، جو جہاد اکبر، بہت بڑا کمال. ہمارے یاسر، کیونکہ نبی اکرم یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور ہمارے یاسر اس وقت شہید ہوئے جب جنگ سفین میں معاویہ اور حضرت علی کی جنگ ہو رہی تھی. جب بھی میں تاریخ بتاتی ہوں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ شاید بعض خواتین کے ذہن میں بہت ساری چیزیں نہ ہوں. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. جنگ صفین وہ جنگ ہے جو حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے بعد لڑی گئی، اور معاویہ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ لڑی، اور علی بن ابی طالب کی حیات کی یہ خلافت کے زمانے کی، یعنی ان کی حکومت کے دور کی دوسری جنگ. ایک جنگ جمل تھی جو طلحہ، زبیر اور عائشہ کے ساتھ مولا کائنات نے لڑی تھی، اور دوسری جنگ جنگ صفین. صفین کی جنگ میں عمار یاسر شہید ہوئے، اور جب معاویہ اور عمر یاسر کو پتا چلا کہ عمار یاسر بھی اس وقت جنگ میں موجود ہیں، جنگجو ہیں، علی کے قافلے میں ہیں، علی کے ساتھ ہیں، تو اب ان کو یہ فکر لاحق ہونا شروع ہو گئی کہ عمار یاسر اس طرف ہے، اور سب مسلمانوں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ عمار یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. فکر ایسی لاحق ہوئی کہ جو واقعہ منطقی بات تھی، لہٰذا انہوں نے چاہا کہ کسی طرح سے عمار یاسر کے ذریعے ان کو استعمال کر کے ہم بات کو ختم کر دیں. عمر یاسر معاویہ کے رائٹ ہینڈ ہے، اور علی بن ابی طالب کے دست راست عمار یاسر. عمر یاسر آتا ہے عمار یاسر سے گفتگو کر، اور چاہتا ہے کہ بات کو دبا دے. وہ زہر جو انہوں نے خود گھولا ہوا تھا، جنگ کا سامان خود کیا تھا، اب چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے. اور یہ جنگ ختم بھی اسی طرح سے ہوئی تھی، فریب کے ذریعے سے ختم ہوئی. کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کر لیا گیا تھا، اور مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ اب حرمت قرآن کا معاملہ ہے، اور مسلمانوں نے مولا کائنات کی بات نہیں سنی کہ علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں ظاہر قرآن ہے اور میں باطن قرآن، یہ لوگ تمہیں قرآن کے ذریعے دھوکہ دے رہے ہیں. بہت دفعہ اس دنیا میں ہمیں دین کی چیزوں کے ذریعے دھوکہ دیا جاتا ہے، دھوکہ دیتے رہے ہیں، دین کو استعمال کیا لوگوں کو دھوکہ دینے. علی بن ابی طالب نے کہا بھی وقت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے نہیں سنا. وہ وقت آ گیا جنگ صفین میں کہ لوگوں نے کہا یار اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں. کیسے لوگ تھے، کیسے پیروکار تھے، کہ امام سے چاہتے ہیں کہ امام ہماری بات مانے. یہ صحیح پیروکار نہیں تھے، راہ راست پر چلنے والے نہیں تھے. اطاعت کا مرحلہ ہوتا ہے کہ چاہنے والے، محبت کرنے والے، پیچھے چلنے والے مطیع ہوں اور جو امام کہے وہ سنیں. اس وقت کے لوگ ایسے نہیں. تو ہمارے آصف کو ہمارے آس نے بلایا اسی جنگی بات، اور شروع میں کہا کہ تم اسی دین کے پیروکار کے ہم ہیں، ہم تمہارے دین کے اوپر چلتے ہیں. بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو تمہارا دین ہے ہم اسی کے پیروکار، وہی قرآن پڑھتے ہیں جو تم پڑھتے ہو، تمہارا قرآن وہی ہے جو ہمارا ہے، ہم تمہارے رسول کی پیروی کرتے ہیں، ہم تمہارے قبلے کی جانب رخ کرتے ہیں. دشمن چہرے بدل رہا ہے، لہجے بدل رہا ہے. جب وقت آتا ہے تو لوگوں کے لہجے نرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ سے کچھ مطلب نکالنا چاہیں. اسی طرح ہمارے آس نے اپنے لہجے کو، اپنے ٹون کو چینج کر لیا. جب تو تمہارے ہی ساتھ ہے، تمہاری کتاب پڑھتے ہیں، تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تمہارے رسول کی بات سنتے ہیں، یہ ساری باتیں ہو. تو ہمارے آس کے سوال پر عمار یاسر نے بہت خوبصورت جملہ کہا، جواب بہت خوبصورت. کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ تم نے یہ مانا کہ رسول ہماری طرف کا ہے، کتاب ہماری جانب کی ہے. دیکھیے دو گروہ ہیں، ایک گمراہی پر، ایک راہ راست پر. گمراہ گروہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے والے راستے پر، ہماری طرف سے رسول ہمارے ہیں، قبلہ ہماری طرف کا ہے، اور تم گمراہ ہو، گمراہ کرنے والے. کیونکہ الگ الگ نہیں ہوتے تو اس مکالمے کی ضرورت ہی کیا ہے. بہت خوبصورت بات. اس کے بعد اب عمر آج سے کہتا ہے کہ تم لوگ جنگ ختم کر دو. ہمارے یاسر نے بہت ہی قاطعیت کے ساتھ ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کیا تم نے نہیں سنا؟ یہ بات تم بھی سن چکے ہو. کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا؟ کہاں تھے تم لوگ اس وقت؟ سن چکے تھے، اب انکار کر چکے ہو، اب دوبارہ اپنے کاموں کو تبدیل کرنا چاہتے ہو. اور یہ بھی رسول اللہ نے کہا تھا اللہم آل من والاہ و آج من آلاہ. پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کر. مجھے رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ میں ناقصین کے ساتھ جنگ کروں. رسول اللہ نے اصحاب علی کو حکم دیا تھا کہ ناقصین کے ساتھ جنگ کریں. ناقصین وہ جو عہد کو توڑنے والے تھے. یہ جملات آپ لوگ زیارت میں پڑھتے ہیں، حضرت علی کی زیارت میں پڑھتے ہیں. آپ نے ناقصین کے ساتھ جنگ کی، آپ نے قاسطین کے ساتھ جنگ کی، آپ نے مارقین کے ساتھ جنگ کی. یہ ناقصین جو ہے وہ عہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں. طلحہ اور زبیر نے علی کی بیعت کی تھی اور اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا تھا. عائشہ کے ساتھ مل کے علی کے خلاف سازش کی تھی. رسول اللہ نے کہا تھا اس گروہ کے خلاف جنگ لڑ. ہمارے یاسر شریک ہوئے رسول اللہ کی نصیحت اور وصیت کے مطابق. اور مارقین کہتے ہیں تم لوگ ہو جنہوں نے ظلم کیا ہے. مارقین یعنی ظلم کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے. تم نے حق کا انکار کیا ہے، تم نے ظلم کیا ہے. جو معاویہ نے جتنا ظلم کیا تھا پوری تاریخ میں کوئی اور نام نہیں ملتا. بنو عباس کے بھی خلفاء ہیں لیکن معاویہ کے مظالم ایک جگہ پر. بس عمار یاسر نے کہا کہ میں تو اللہ کے رسول کی اطاعت میں مصروف ہوں، اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ علی سے محبت کرو اور علی کے فرمان کے مطابق چلو. انہوں نے انکار کر دیا، دوستی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اور یہی چیز ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے کہ اگر کسی نے امان نامہ دینے کی کوشش کی، کسی نے کسی کو خریدنے کی کوشش کی، تو حضرت عباس ہو یا علی اکبر ہو، ان کو اپنی ذات کی، اپنی فرد کی فکر نہیں تھی کہ ہم کہاں جائیں، ہم اپنی جان بچا لیں، بلکہ ان کے لیے سب سے اہم اطاعت امام حسین علیہ السلام. کہ حسین کے اوپر اگر قربان ہو جائیں تو سب سے بڑا اعزاز. خواتین گرامی یہی وجہ ہے کہ اب عمار یاسر جب شہید ہو گئے اور لوگوں نے کہنا شروع کیا، انگلی اٹھانا شروع کی معاویہ کے لیے کہ اس نے عمار یاسر کو قتل کیا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ باقی گروہ ہیں. عجیب ہے کہ لوگ اتنے گمراہ ہو جاتے ہیں، اس حد تک راہ راست سے بہک جاتے ہیں کہ ابن ابی الحدید اس بات کو لکھ رہا ہے کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے حساس کردار عمار یاسر کا تھا، جو ایک سیاہ فام غلام تھا جس نے خود اپنی زبان سے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے غلامی سے آزادی دی ہے، مجھے اللہ کے رسول نے نیچے سے اوپر اٹھایا، مجھے اللہ کے رسول نے کمزوری سے قوت عطا کی ہے، میں کمزور تھا انہوں نے قوی بنایا، اسلام کی وجہ سے سب کچھ ملا، غلام تھا آزاد ہو گیا، کمزور تھا طاقتور ہو گیا، عزت دار بن گیا، آخرت کو جان لیا رسول اور علی کی وجہ سے. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بعد میں انہی لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ عمار کو ہم نے نہیں بلکہ علی نے قتل کیا، علی انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے، اگر علی جنگ میں نہ آتے اور معاویہ کے ساتھ جنگ نہ کرتے تو عمار قتل نہ ہوتے. نعوذ باللہ، دیکھیے کس طرح لوگ تعویلات کرتے ہیں باتوں. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ کو رسول اللہ نے شہید کیا تھا کیونکہ حمزہ جنگ احد میں رسول اللہ کے ساتھ آئے؟ نعوذ باللہ، ہم اس طرح کی کوئی بھی دلیل نہیں پیش کر سکتے. تو جس نے مکرنا ہو وہ اس طرح سے مکر جاتا ہے، لیکن حق اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے. جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے تھے انہوں نے جو قربانیاں دی وہ سخت ان حالات میں تھی. کل جس ہستی کا ذکر کیا تھا انہیں سامنے گڑھا کھود کے بھائیوں کو باپ کے سامنے شہید کر دیا تھا. تمام بھائی تھے، 6-7 افراد ایک ساتھ معاویہ نے اکٹھے گڑھے کے اندر کھڑا کر کے کھود کے شہید کیا. ایسی قربانیاں اہل بیت کے چاہنے والوں نے دین کو بچانے کے لیے. ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں اتنے نام تھے، لیکن علی ابن ابی طالب آخر میں تنہا رہ گئے، کیونکہ کوئی کسی جنگ میں شہید ہو گیا، کوئی زہر سے شہید ہو گیا، محمد ابن ابی بکر کو جلا دیا گیا، غرض کے علی کے ساتھیوں کو ختم کر دیا گیا، علی کو نقصان پہنچایا. یہاں تک کہ جو لوگ رہ گئے وہ لوگ تھے جو اس قابل نہیں تھے کہ علی کے ساتھ چلتے، وہ راہ راست کے راہی نہیں تھے. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں آتے. خواتین گرامی، آج 8 محرم ہو چکی اور آج وہ تاریخ ہے کہ جس میں ہم ذکر کرتے ہیں اس ہستی کا جس نے کربلا کے میدان میں اطاعت شعری، وفا شعری، شجاعت کے جوہر دکھائے. گزشتہ مجالس میں یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ اہل بیت کی ہمراہی کے لیے، ان کے ساتھ چلنے کے لیے کچھ باطنی کمالات، روحانی کمالات کی ضرورت ہوتی ہے جو خاندانوں میں پرورش پاتے. اگر کوئی اچھا خاندان ہے تو اہل بیت کا ساتھ دے سکتا ہے. اس لیے خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھرانوں میں اچھی صفات کو پروان چڑھائیں. جتنے اچھے انسان ہوں گے، انسانی قدریں جن گھرانوں میں ہوں گی، وہ امام زمانہ کی نصرت کر سکتے ہیں، اور جن کے اندر خرابیاں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، وہ امام کی نصرت نہیں کر سکتے. مثلاً حضرت عباس کا ہی کردار دیکھیے کہ حضرت عباس کو حضرت علی علیہ السلام کس وقت طلب کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں عباس کے بارے میں، کہ بیوی ایسی ہو، زوجہ ایسی ہو جس لائق ہو کہ عباس کی ماں بن سکے. اور وہ کیسا خاندان ہونا چاہیے جس میں شجاعت ہو، بہادری ہو، جس کے اندر وہ انسانی کمالات ہو کہ جنگ میں پیچھے ہٹنے والے نہ ہوں. لہذا فاطمہ کلابیہ کا انتخاب کیا. بعض جگہوں پر یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے، اس نقطے کو اٹھایا جاتا ہے، بالکل صحیح، کہ کیا حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت کم تھی کہ مولا کائنات کو ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو عباس کی ماں ہو. صرف باپ کی طرف سے نہیں بلکہ مولا کائنات کو دونوں جانب سے شجاعت کی ضرورت. اتنا شجیع ہو بیٹا جو کربلا میں حسین کے کام آ سکے. حضرت امام بس مولا کس نقطے کے اوپر سوچ رہے. فاطمہ کلابیہ نے وفاداری کی مثال بھی قائم کی کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس گھرانے کا کنیز سمجھا. کبھی بھی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کہ ایسا کوئی کمی نہیں کی. اتنی وفا اور اطاعت شعری ہونی چاہیے اہل بیت کے چاہنے والوں کہ اپنے آپ کو غلام اور کنیز سمجھے. اگر کوئی درے اہل بیت پر اپنے آپ کو غلام اور کنیز کا درجہ نہیں دیتا، کبھی بھی اس گھرانے کے ساتھ نہیں چل سکتا. لہٰذا اگر ہم اس فرش پہ بیٹھ کے امام زمانہ سے کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے غلام اور ادنا کنیز ہیں، ہم آپ کے نوکر، اگر نوکر ہونے کا اعتراف کیا تو مولا کی طرف سے کوئی کام، کوئی ایسی ذمہ داری مل جائے گی جس کے ہم لائق بن سکیں۔ اس لیے جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ پروردگار، جیسے آئمہ کے غلاموں کو یہ فخر محسوس ہوتا تھا کہ ہم امام کے غلام، ہم امام جعفر کے غلام ہیں، ہم سید سجاد کے غلام ہیں، فضا فخر کرتی تھی کہ میں سیدہ کے غلام ہوں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم امام زمانہ کی کنیزی کو اختیار کریں۔ اگر اتنے وفاشار ہو گئے تو جیسے عباس کو اللہ نے مرتبہ دیا، اس جگہ تو نہیں پہنچ سکتے، شاید ہمارا نام بھی کسی جگہ پر آ جائے، ہم سرخرو ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ پس عزادارہ نے امام آج جس شجی کا فرصہ دینا ہے، وہ با وفا ساتھی ہے امام حسین کے، کہ جن کے دو بازوؤں کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ ان بازوؤں کے وسیلے سے جناب سیدہ روز محشر شفاعت کریں۔ باب الحوائج، اور باب الحوائج کا لقب رسول اللہ نے حضرت عباس کو دیا تھا، رسول اللہ کی جانب سے باب الحوائج بنے حضرت عباس۔ باب الحوائج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس دروازے پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی غازی عباس کے علم پر حاجات پوری ہوتی ہیں، کسی اور چیز کے اوپر حاجات پوری نہیں ہوتی۔ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ وہ علم ہے کہ جس کے پاس کھڑے ہو کر ہم دعا کریں گے، کوئی بھی حاجت طلب کریں گے تو ضرور مقبول ہوگی۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام کر دیا غازی عباس کا، کیونکہ عباس اس گھرانے کے وفادار۔ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اس بہادر جوان کے لیے، 34 سالہ جوان ہے عباس، جس کو لڑنے کا شوق ہو، جس کو اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کا اضطراب ہو، بے چینی ہو، اور وہ جنگ نہ لڑ سکے۔ روزے عاشورہ آ گیا اور تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عباس اس وقت تک منتظر رہے جب تک اصحاب چلے گئے، امام کے گھرانے کے جوان چلے گئے، اور ایک ایسا وقت آیا جب امام حسین تنہا رہے۔ اس وقت حضرت عباس نے امام کے پاس آ کر اذن جہاد طلب کیا۔ اس نے جہاد بہت عجیب، ہر شہید کا اس نے جہاد ہمیں کچھ سبق سکھا رہا ہے کہ مولا سے اجازت لے کر جہاد کرنا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے ایک مرتبہ بھی غازی عباس کو جنگ لڑنے نہیں بھیجا، بلکہ غازی عباس کا اعزاز یہ ہے، یہ قمر بنی ہاشم جب مقتل میں داخل ہوا پانی لینے کے لیے گیا۔ سکائے سکینہ نے، جانتے ہیں 8 محرم کیوں مخصوص ہے غازی عباس کے؟ کیونکہ یہ 7ویں اور 8ویں کی تاریخیں تھیں جس میں سکائے سکینہ نے آخری مرتبہ خیمے سے باہر آ کر اسلحوں کو لیس کر کے تلوار اٹھا کر نہر فرات پر جا کر پانی بھرا تھا، کیونکہ نہر پر پہرا تھا اور پانی کی بندش تھی، خیموں سے التش التش کی صدایں بلند تھی۔ میں اس بات سے انکار نہیں کر رہی کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس نہیں، آج کی تاریخ سے حساب لگا لیا 8, 9 اور 10 تین دن بنتے، 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی۔ اور جب بندش 7 محرم کو ہوئی ہے، کربلا کی گرمی ہے، اگر آپ چند گھنٹے پانی نہ پئیں بچے پیاسے ہوں گے۔ اور چند مشقے، 20 مشقے روایت میں لکھا ہے، 20 مشقے چند پیادہ اور سوار کے ساتھ حضرت عباس نہر فرات تک پہنچے۔ سکائے سکینہ نے مشقوں کو بھرا اور جنگ کر کے واپس آئے، گھاٹ خالی ہو گئی تھی، کسی کی ضرورت نہیں تھی عباس کے ساتھ جنگ لڑتے، پشتوں کا ڈھیر لگ گیا تھا، غازی عباس واپس پلٹ کر۔ لیکن 20 مشقی سے اور امام حسین علیہ السلام کے قیام میں موجود افراد سب سیراب نہیں ہو سکے، کسی کی پیاس بجھ نہیں سکی تھی، ہاں تھوڑا سا پانی تو پیا تھا لیکن سیراب نہیں ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یوم عاشور امام حسین سے غازی عباس اذن جہاد طلب کرتے تو سکائے سکینہ سے پھر امام حسین نے وہی کہا جو 7 محرم کو کہا تھا، عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی بھر کر لے۔ عزادارہ نے امام تاریخ کہتی ہے کہ جب حضرت عباس اور امام حسین باقی رہے تو اس وقت عمر خاد نے کہا تھا خبردار اگر یہ دو فرد بھی باقی رہ گئے تو ہماری ساری فوج ختم ہو جائے. اتنا یقین تھا عمر خاد کو عباس اور امام حسین کے جنگجو ہونے پر کہ دونوں ایسے لڑ سکتے ہیں کہ ہماری پوری فوج ختم ہو جائے گی. پس غازی عباس کس انداز میں جا رہے ہیں. ادھر عباس روانہ ہوتے اور بچوں کو یقین ہے کہ پانی بھر کر واپس آئے. سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی, سب بچوں کے ہاتھ میں پیالے ہیں. ذرا سا تصور کیجئے بچے پیاسے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعداد انتظار کر رہے ہیں 3 دن کی پیاس کے بعد کیا پانی آ جائے. سکینہ بچوں کو اطمینان دلا رہی ہے وہ پانی لینے گئے ابھی واپس لوٹ کر آتے, انتظار ہے بھرے ہوئے مشکیزے کا. اور ادھر عباس جس شان سے چلے ہیں تاریخ کہتی ہے عالم کو بھی تھامے ہوئے ہیں, ہاتھ میں شمشیر بھی ہے, مشکل سکینہ بھی کاندھے پر ہے, 4000 کا لشکر گھاٹ پر ہے نہر فرات, اور یہ حکم ہے کہ ایک بوند پانی خیمے میں نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے امام سختی سے حکم دیا گیا کہ پہرا سخت ہوگا, ایک بوند پانی بھی نہ جانا پائے. اللہ تعالیٰ روایت کہتی غازی عباس نے اس وقت جنگ لڑی کیونکہ حسین نے دفاعی جنگ کے لیے منع نہیں کیا تھا. سب لوگ ہٹ گئے, سب سپاہی چھٹ گئے, گھاٹ خالی ہو گئی, پانی کی چرائی ہے. غازی عباس نے مشکیزہ بھرا, ہمارا سلام اس باوفا پیاسے مند. 3 دن کی پیاس کے باوجود جب چلو میں پانی آیا تو وفا نے گوارا نہ کیا کہ پانی پی لے, پانی کو پھینک دیا, راہوار کو پانی پینے کے لیے کہا, لیکن روایت کہتی ہے غازی کے گھوڑے نے بھی پانی نہ پی. اب واپس چلنا چاہتے ہیں. ہزاروں تاریخ متفق ہے کسی نے سامنے سے آ کر حملہ نہیں کیا, پشت پر سے حملے کیے گئے. عباس کا دہنا بازو کٹ کر گرا, رجت پڑی. خدا کی قسم اگر میرے دائیں بازو کو قطع کر دو گے تو بائیں بازو سے دین کی حمایت کروں گا. عزادارہ نے محترم بایا بازو بھی کٹ گیا, غازی عباس نے مشک کو دہن میں دبوچ لیا. ایک ہی دعا ہے پروردگار خیموں میں پانی پہنچ جائے, یہی آرزو ہے عباس کی. سکینہ پیاسی ہے, بچہ لشکر اللہ تعالیٰ کی صدائیں بلند کر رہے, یہ آخری آرزو ہے غازی عباس کی. تاریخ میں لکھا غازی عباس مشک پر جھک گئے, مشک کی حفاظت کرتے رہے, کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا. ایک ہی حربہ تھا ملائین کے پاس جس نے جنگ جیت لائی, وہ یہ کہ ان کے پاس 30,000 کا لشکر تھا اور بہت سارے تیر پھینکنے والے تھے. ہر کوئی تیر پھینک سکتا ہے, چاروں طرف سے تیر آنا شروع ہو گئے. تاریخ کہتی ہے سب سے زیادہ زخم کھانے والے سید الشہداء کے بعد غازی عباس تھے. عباس نے ہر طرف سے اپنے بدن پر زخم کھائے, تیروں کی بوچھاڑ ہے, گھوڑے بھی تیر کھا رہا ہے, عباس کی پشت پر بھی تیر ہے, بدن پر بھی تیر ہے, لیکن خدا گواہ ہے عباس کے پیروں میں سے بات میں لغزش نہ آئی, ایک مرتبہ بھی ڈگمگائے نہیں. لیکن فرملا کو حکم ملا, فرملا کے ایسا تیر پھینکو کہ مشک کا پانی گر جائے, مشک میں چھید ہو جائے, کیونکہ جب تک یہ مشک بچی رہے گی عباس گھوڑے سے زمین پر نہیں رہا. فرملا کہتا ہے میں تواف کرتا رہا, عباس مشک پر جھکے ہوئے تھے, بدن تیروں کی پہچان سے چلنی ہو چکا تھا. ہزاروں اتنے تیر کھائے تھے, ہر طرف تیر تیر تھے, لیکن پھر بھی مشک کی حفاظت کر رہے. بس کہتا ہے تواف کرتا رہا, کوئی پہلو خالی نظر نہیں آیا, بس میرا ایک تیر تیرے سے شوبھا. زہرانو تیر لے کر گیا تھا اور ملا, ایک تیر کیجئے گا، آپ کی ہر مصیبت کی منزل کو نہیں بیان کر سکتے مولا، اتنی طاقت و توانائی نہیں کہ وہ سارے مسائل بیان کیے جا سکے، بس ایک وہ مصیبت جس کا غازی خود راکرین سے کہتے ہیں کہ تم نے میرا ذکر کیا لیکن میری مصیبت کو بیان نہیں کیا، ارے ہر وہ شریف جو گھوڑے سے زمین پر آیا، ہر زخمی جب گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو وہ کس طرح سے آتا اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا، لیکن جب میں زینے پر ایسے زمین پر آیا تو میرے دونوں بازو کٹ چکے تھے، سینہ تیروں سے چلی ہو چکا تھا، لدار غازی کا جنازہ معلق تھا، جیسے ہی دین سے زمین پر آئے ایک آخری سلام کیا، یا باپ اللہ علیکہ منی السلام، مولا آپ پر میرا آخری سلام، لدار روایت میں لکھا امام حسین نے عباس کا سلام سنا، مولا نے اپنی کمر کو پکڑ لیا، امام نے کہا لا مال کا سرت زہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، علی اکبر بچارت لے گئے تھے عباس کمر توڑ گئے، حسین تنہا رہ گئے، مولا عباس کی جنازے پہنچے، امام نے کٹے ہوئے بازوؤں کو بھی اٹھا، غازی عباس کے لاشے تک بھائی کے سر کو گود میں لیا، تاریخ کہتی ہے وہ تیر جو آنکھ میں لگا ہوا تھا امام نے اس تیر کو نکالا، اپنی آبا کے دامن سے عباس کے ساتھ و خون کو صاف کیا، آخری گفتگو کے چند جملے، ایک مرتبہ امام نے دیکھا غازی گریا کر رہے، فرمایا عباس کیوں روتے، کیا بہت تکلیف ہے، اگر تکلیف کا کیا عالم ہوگا اس کی جس کے بدن میں سینکڑوں تیر ہوں، دونوں بازو کٹ چکے ہوں، سفر اچھے کامتا ہوں، لیکن عباس نے کیا کہا، مولا اپنی اذیت پر نہیں رو رہا، مولا میں وہ وقت یاد کر رہا ہوں جب آپ دین سے زمین پر آئے، آپ موجود ہیں، میرا سر آپ نے گود میں لیا، مجھے تسلی ہو تو سب بھی، اس میں کوئی نہ ہوگا جو آپ کے سر کو اپنی گود میں لے سکے، کہتی ہے عباس کے لاشے سے ایک صدا آئی، میرا لاشا گنجے شہید نہ لے جائیے، میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں، میں بچوں سے بہت شرمندہ ہوں، تاریخ کہتی ہے کہ جب حضرت عباس کا پرچم، وہ پرچم جسے عباس سنبھالے ہوئے تھے، اور جب عباس کے بازو کٹ گئے تھے تو وہ زمین پر آ گیا تھا، اس پرچم کو جب ملائین نے دیکھا تو سوال کیا، بتاؤ یہ پرچم کس کے پاس تھا جو جگہ جگہ سے چھپا ہوا، کون اتنا بہادر تھا جو اس کی حفاظت کرتا رہا، جو اس کو اٹھائے رہا، اگر وہ عباس تھا جسے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیا تھا، دونوں بازو کٹوا دیے، مولا ہم آپ سے کرتے ہیں، ہم
اللہ کہاں پاس، اب یقین آ گیا کہ برسوں میں رسیاں بچے گی، اب یقین آ گیا کہ سر سے ناچ رہے گی۔ جب مجھے بابا نے بتایا تھا تو میں یہ سوچتی تھی جس میں ہم کا پاس جیسا Ha ha ha!